ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا پروگرام پچھلے دو پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے، اور پچھلے جو دو پروگرامز ہم نے کیے اس کا عنوان تھا حکمرانوں کے انتخاب اور احتساب کے اصول و ضوابط. ہم نے پچھلے جو دو پروگرامز تھے اس میں اصولی باتیں کچھ کی تھیں، اصولی مباحث کو زیر بحث لائے تھے ہم، جس میں ہم نے جمہوریت کے کچھ اصول بیان کیے تھے. اسی طرح سے ہم نے خلافت راشدہ کو بھی ڈسکس کیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم احتساب کے طریقہ کار پر ڈسکس کریں گے جاوید صاحب کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ترکی میں جو حالیہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی بھی ایک اسلامی مملکت ہے اور پاکستان بھی ایک مسلمانوں کی ریاست ہے، دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، اور دونوں میں کچھ چیزیں بڑی مماثلت رکھتی ہیں، اور وہ یہ کہ پاکستان میں بھی اور ترکی میں بھی فوجی حکومتیں بھی آتی رہیں، جمہوری حکومتیں بھی آتی رہیں. جس طرح سے پاکستان میں ہوا، وہاں پر بھی سول ملٹری ایک رفٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس طرح سے ایک تناؤ کی کیفیت وہاں پر بھی تھی کافی عرصے تک. اب یہاں پر منتخب حکومت ہے، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی تاریخ کچھ اسی طرح سے رہی ہے. پچھلے دنوں جولائی میں وہاں پر فوجی ایک اقدام کیا گیا سول حکومت کے اگینسٹ، جس کو کہ وہاں کے عوام نے نہ صرف یہ کہ اس کو روکا، اس کی مذمت کی، بلکہ بڑی شدت کے ساتھ اس کے آڑے آ گئے، ٹینکوں کے آگے عوام جو ہے سڑکوں پر آ گئے، اور وہ فوجی بغاوت بری طرح سے ناکام ہو گئی. اس کے کیا اسباب تھے اس کو بھی ہم ذرا ڈسکس کریں گے، اور پھر پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور احتساب کے طریقہ کار پر بھی جاوید صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے. جاوید صاحب، سب سے پہلے جو پچھلے جو دو پروگرامز ہم نے کیے اس میں اصولی بحث تو مکمل کر لی، ذرا ترکی کی طرف آتے ہیں. ہم نے خلافت پر بات کی تھی، ترکی میں بھی تو ایک خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی، تو وہ پھر کس چیز کا تسلسل تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ وہاں پر ہوئی، اس کے بعد ظاہر ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی میں پھر ایک خلافت قائم ہوئی، اور وہ بھی ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی، اس کو میں چاہوں گا ذرا سا ڈسکس کر لیجئے.
میں نے اس سے پہلے شاید کسی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین کے لیے خلیفت الرسول کا لفظ استعمال ہوا. خلیفہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی نائب کے معنی میں، جانشین کے معنی میں، اور صاحب اقتدار کے معنی میں. تو صاحب اقتدار کے معنی میں اس لفظ کا استعمال چونکہ عربی زبان میں عام ہے، لہذا حکمران کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا. یہ بعد کے زمانوں کی بات ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ آپ کے جانشین کے لیے استعمال ہوا، یہ اس کا مختلف استعمال ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں آ کر اس کی جگہ امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا گیا، لیکن خلیفہ کا لفظ بھی جاری رہا. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد نبیوں کے طریقے پر حکومت رہے گی. تو وہاں بھی خلافت علی منہاج النبوہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی اقتدار، حکومت یا جانشینی. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ نبوت کے طریقے پر قائم رہے گی، اور اس کی کچھ مدت بھی آپ نے بیان فرمائی تھی جو روایات کے لحاظ سے 30 سال کے قریب بیان کی جاتی ہے. وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، تو آہستہ آہستہ یہی لفظ مسلمانوں کے حکمران کے لیے اختیار کر لیا گیا. جیسے صدر کا لفظ ہے یا وزیر اعظم کا لفظ ہے، اس زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے، اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جرمنی میں اس کے بالکل برخلاف چانسلر کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اور بھی بعض جگہیں ہیں جہاں دوسرے الفاظ اختیار کیے گئے ہیں. اسی طرح ملک کا لفظ یا بادشاہ کا لفظ وہ بھی عام تھا، سلطان کا لفظ بھی ہماری تاریخ میں اختیار کیا گیا. تو یہ جتنے الفاظ ہیں، یہ
امیر کا لفظ،
امیر کا لفظ تو خیر ابتدائی میں اختیار کر لیا گیا تھا. تو یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب در حقیقت ایسے ہی ہیں جس طرح کہ آج کے زمانے میں آپ مختلف الفاظ زبان میں استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے ہی پر وہاں قائم ہو گئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صدی بعد دو خلافتیں قائم ہو گئیں. اندلس کی خلافت بھی اپنے لیے خلافتی کا لفظ استعمال کرتی تھی، یعنی وہاں کی حکومت نے بھی اسی لفظ کو اختیار کیا. بنو عباس اس کے بعد حکمران ہوئے، انہوں نے بھی یہ لفظ اختیار کیا. اور جس وقت ترکوں نے اپنی سلطانی کو خلافت میں تبدیل کیا، یعنی پہلے سلاطین پیدا ہو رہے تھے مختلف علاقوں میں، جو خود مختار حکومتیں قائم ہو جاتی تھیں وہ اپنے لیے سلطان کا لفظ اختیار کر لیتی تھی. آپ معلوم ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح سلطان خوارزم شاہ،
اور ہم خطبے میں، جمعے کے خطبے میں بھی سلطان کا لفظ استعمال،
وہ اور معنی میں ہے. تو یہ سلطان کا لفظ بھی ہمارے ہاں بعض خود مختار حکومتوں میں اختیار کر لیا گیا. اچھا، آپ کے علم میں ہے کہ مغلوں نے یہاں ہندوستان میں جب اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے اپنے لیے بادشاہ شہنشاہ کے الفاظ اختیار کر لیے. اسی طرح کے الفاظ صفوی خاندان نے، شاہ اسماعیل صفوی نے جب ایران میں حکومت قائم کی تو انہوں نے بھی اختیار کر لیے. یہ کم و بیش آزاد حکومتیں تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ترکی خلافت کی ماتحت حکومتیں تھیں، بلکہ صفویوں کا تو بہت اختلاف رہا، یعنی جو ایران میں صفوی حکومت قائم ہوئی. اس سب کچھ کے باوجود ایک کنٹینیوٹی کا یا ایک تواتر کا احساس اس خلیفہ کے لفظ سے مسلمانوں کی نفسیات میں قائم ہو گیا، جیسے کہ یہ ان کی ایک مرکزی حکومت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو سیاسی سے زیادہ یہ ایک روحانی منصب بن گیا، یعنی گویا مسلمانوں کے ہاں وہی حیثیت اس کی ہو گئی جو مذہبی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کے ہاں پوپ کی تھی.
ٹھیک ہے،
یعنی لوگ خلیفہ کا احترام بھی کرتے تھے، لوگ اس کو اپنا ایک مرکزی حکمران بھی سمجھتے تھے. یہ سب چیزیں جو تھیں یہ ایک نفسیاتی عمل کی نوعیت کی تھی، ورنہ جتنے سلاطین تھے وہ سب کے سب اگر آپ دیکھیں تو بالکل آزاد خود مختار حکومتیں قائم کیے ہوئے تھے. اور بہت سے پورے پورے خاندان ہیں، یہ محمود غزنوی ہیں، ان کا خاندان ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سی حکومتیں ہیں، سلاجقہ کا ایک پورا کا پورا سلسلہ ہے جس کے اوپر آپ بہت سی کتابیں دیکھتے ہیں، جس میں سلاطین ہوئے اور ان سلاطین نے اپنی آزاد خود مختار حکومتیں اپنے اپنے علاقوں میں قائم رکھیں. مرکزی لحاظ سے البتہ سب خلیفہ کا احترام کرتے رہے، تو ایک آپ علامتی حیثیت آپ سمجھ لیں یہ باقی رہی. جب تک ترکوں کی حکومت تھی تو وہ بہت باجبروت حکمران بھی تھے، ایک زمانے میں سارے لوگ ان کے سامنے سرفگندہ بھی رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتے چلے گئے اور اسی طرح مختلف جگہوں پر آزاد اور خود مختار حکومتیں بھی قائم ہوتی چلی گئیں. تو یہ سیاسی عمل ہے، اس کو مذہبی عمل نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے جو اصول تھے وہ بھی سیاست نے طے کیے، اس کی جو صورتیں بنی وہ بھی زمانے نے، تمدن نے، تاریخ نے طے کی، اور جو اس میں تبدیلیاں اور تغیرات آ رہے ہیں وہ بھی اسی کے لحاظ سے آتے رہے ہیں. تاہم مسلمانوں کے ہاں اس لفظ کو ایک خاص تقدس حاصل ہو گیا وقت کے ساتھ، مسلمانوں کے مرکزی نظم کے لیے اس لفظ کا استعمال ہونے لگ گیا. تو اب مسلمان اسی معنی میں خلافت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ دو خلافتیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صدی بعد ہی قائم ہو گئی، ادھر بنو عباس کی تھی اور ادھر بنو امیہ کے اندر اس میں سلطنت قائم تھی. اس کے بعد کتنی سلطانی ریاستیں ہیں اگر آپ یہ اصطلاح قبول کر لیں، یعنی سلاطین ہیں جو مختلف جگہوں پر آزاد خود مختار ریاستیں قائم کیے ہوئے ہیں، وہ قائم رہی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے بادشاہتیں بھی، جیسے مثال کے طور پر دیکھیں کہ 15ویں صدی میں اسلام ملیشیا میں گیا ہے یا اس علاقے میں گیا ہے، مشرق بعید کا جو علاقہ ہے، اور وہاں پر بادشاہی قائم ہوئی، وہاں پر بھی سلطان کہلاتے ہیں لوگ. اس وقت بھی جو وہاں کی ریاستوں کے حکمران ہیں وہ سلطان کہلاتے ہیں. یعنی جو سیلن گور کی ریاست ہے مثال کے طور پر، جس کا ایک حصہ کوالالمپور کسی زمانے میں رہا ہے، وہ بھی سلطان کے تحت ہے اس وقت. تو یہ سب چیزیں ایسے ہی رہیں.
مگر یہ بات جو ہے، اگر ایسا ہے تو اتنے بڑی تعداد میں، یعنی تقریباً پوری دنیا میں یہ جو مسلمانوں کا جو ایک اس لفظ کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، اور جو ترکی کی جو حکومت تھی اس کو مرکزی حیثیت انہوں نے دی، اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی تھے اور پھر بھی مرکزی حیثیت میں وہ اس کو مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، تو ایسا کیسے ہو گیا کہ اتنا خلط مبحث ہو گیا، یا لوگ اس کو اس اصطلاح کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے؟
خلط مبحث کوئی نہیں ہوا، مسلمانوں میں جو عمرانیات کے ماہرین ہیں وہ اسی مفہوم میں اس کو استعمال کرتے رہے. یعنی اصطلاحیں ایسے ہی بنتی ہیں، ان کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے، روایات ہوتی ہیں، دنیا بھر میں بنتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ کی بادشاہت ہے، وہ اپنی ساری روایات کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی مذہبی عمل نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی نئی تاریخ شروع ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جانشین ہوئے ان کے لیے بھی لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا.
ٹھیک،
یہ سارا عمل ہونے کے باوجود خلیفہ کا لفظ اختیار کر لیا گیا. تو اس لیے اگر اس کو ایک طرح کا تقدس حاصل ہو گیا یا لوگوں کے جذبات اس سے وابستہ ہو گئے یا یہ علم عمرانیات کی ایک اصطلاح بن گئی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اصطلاحات ایسے ہی بنتی ہیں. یعنی اگر آپ باقی علوم فنون کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی اسی طرح سے اصطلاحات بنتی ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کا ایک جذباتی تعلق بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں حکمرانی کے لیے تنہا یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی. آپ اگر اپنی فقہ کا مطالعہ کریں تو اس میں لفظ امام کو ترجیح دی جاتی ہے.
جی
خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. امیر کا لفظ بھی اسی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. اور سلطان کا لفظ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے خانوادے ہیں جنہوں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے اور اس وقت بھی دنیا میں بہت سے سلاطین موجود.
اچھا جاوید صاحب، اس پہ یہ جو سلطنت عثمانیہ اس پہ مزید ہم آتے ہیں، لیکن ایک آپ ابھی آپ نے بات کی تھی بیچ میں، وہ میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے خلافت علی منہاج النبوہ کہا، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ ہوگی، پھر ملوکیت ہوگی، پھر آمریت ہوگی، اور پھر فائنلی کہیں جا کر دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. وہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ کون سی ہوگی؟
کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کے مطابق خلفائے راشدین نے آپ کے بعد نظم و نسق سنبھالا، وہ خلافت علی منہاج النبوہ تھی.
ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ملوکیت آ گئی.
ٹھیک.
پھر بنو امیہ ہی کے ہاں ایسے حکمران آ گئے کہ جنہوں نے اس ملوکیت کو بھی ایک طرح کی آمریت میں بدل دیا. یعنی ایک نوعیت کی حکومت وہ تھی جو سیدنا امیر معاویہ نے قائم کی، اور ایک نوعیت کی حکومت وہ تھی کہ جو بعد میں، جس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بنو امیہ کے غلمان نے قائم کی، یعنی ان کے لڑکوں نے، اس میں ایک خاص طرح کا جبر پیدا ہوا. اس کے بعد اسی زمانے میں عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ وہ خلافت قائم کری. تو یہ پیشین گوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو چکی، یعنی اس کا دوبارہ قیام ہوا، خلافت علی منہاج النبوہ کا احیاء ہوا، لوگوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں دوبارہ اس کو دیکھا. اس روایت کے جو راوی ہیں انہوں نے خط لکھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو، اور لکھ کے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے آپ کی ذات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتے دیکھ لی. تو یہ پوری ہو چکی ہے، یعنی پوری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ جس طرح آپ نے فرمائی تھی اسی طریقے سے وہ دنیا نے دیکھ.
اور وہ کم و بیش وہی 30 سال بنتے ہیں، یہ
کم و بیش 30 سال ہی بنتے ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے 30 سال تک یہ معاملہ رہا، پھر ملوکیت آ گئی، پھر اس کے بعد جبر کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس خلافت کا احیاء عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں ہوا. اور اسی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پھر کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھے برے ادوار آتے رہیں گے، لیکن دنیا خلافت راشدہ کی جھلک دوبارہ دیکھ لے گی عمر بن عبدالعزیز کی صورت میں. اور اس بات پر کم و بیش ساری امت کا اتفاق ہو گیا، یعنی یہ کوئی اب منفرد رائے نہیں رہی کہ اچھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز حقیقت میں پانچویں خلیفہ راشدی تھے.
ٹھیک ہے، خلافت عثمانیہ کی ہم اب بات کرتے ہیں. تو پھر وہ اتنی مرکزی حیثیت، ایک طرح سے آپ نے فرمایا کہ سلطنتیں تو انڈیپینڈنٹ تھیں لیکن ایک مرکزی حیثیت ضرور تھی، ان کا احترام تھا اور روحانی طور پر لوگ ان کے ساتھ اٹیچ تھے. زوال کے اسباب کیا تھے؟
وہی جو سب حکومتوں کے زوال کے اسباب ہوتے ہیں. یعنی کوئی معاشرہ اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، اس میں طبعی علوم کو ویسی توجہ نہیں ملتی جیسی کہ ملنی چاہیے. دنیا میں جو دوسری حکومتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسابقت میں آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے آپ اپنی تعمیر نہیں کر پاتے، قومی سطح پر آپ اپنے اداروں کو تاریخی عمل کے ساتھ شامل نہیں رکھتے، تو زوال آ جاتا ہے. جس طریقے سے دنیا کی حکومتوں پر زوال آیا ہے، اگر آپ ٹائن بی کی اسٹڈی آف ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں اس نے 22 کے قریب تہذیبوں کے عروج اور زوال کی داستان بیان کر دی ہے. اچھا آپ روما کے زوال اور عروج کی داستان بھی پڑھ لیں تو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بدویت سے عام طور پر سلطنتیں اٹھتی تھیں، ایسے لوگ کے جو جسمانی لحاظ سے بھی بہت غیر معمولی طاقت رکھتے تھے، جو اپنے جتھوں کو بہت منظم کر لیتے تھے، بنیادی طور پر وہ گویا اپنے معاشرے کے یا اپنے قبیلے کے، جس کو کہا نا قبیلے کی آنکھ کا تارا، ہیرو بن جاتے تھے. ان کے ذریعے سے آہستہ آہستہ قبائل پر ایک نظم قائم ہو جاتا تھا. وہی چیزیں اگر حوصلہ مند لوگ ہوں تو آگے بڑھ کر بلی سلطنتوں کی صورت اختیار کر لیتی تھی. تو ایک ان کے عروج کی صورت ہوتی تھی. اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک مسابقت درپیش ہوتی ہے، ہر لحظے، ہر لمحے، ہر گھڑی. آپ دنیا میں کہیں الگ سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، باقی دنیا میں بھی لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مسابقت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاقی طور پر بھی، طبعی علوم میں اشتغال کے معاملے میں بھی، اپنے فکری مباحث میں بھی آپ آگے بڑھتے رہیں. اگر آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں گے، اگر آپ آگے بڑھنا چھوڑ دیں گے اور کانے ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ زوال آشنا ہو جائے گا.
یعنی کہ یہ جو ساری جو زوال کی وجہ تھی وہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو علم کے میدان میں پیچھے رکھا.
اور علم اور اخلاق،
علم اور اخلاق
دونوں چیزیں فیصلہ کن ہوتی ہیں. یعنی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع تو دیتا ہے اپنی حکمت کے تحت، کبھی مجھے دیتا ہے کبھی آپ کو دیتا ہے. اس نے مختلف اقوام کو یہ موقع دیا ہے، بلکہ قرآن مجید تو بیان کرتا ہے کہ ایک لائن میں، ایک قطار میں رکھ کے اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کو موقع دے رہے ہیں. پہلے حام کی نسل کو موقع دیا گیا، پھر سامی نسلوں کو موقع دیا گیا، اب یافس کی اولاد کی حکمرانی ہے دنیا پر. تو یہ موقع تو اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب موقع مل جاتا ہے تو جو سیادت، جو قیادت، جو قوت حاصل ہوتی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ علم اور اخلاق میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں. اگر علم اور اخلاق کے لحاظ سے کوئی قوم پستی میں چلی جاتی ہے اور وہ مسابقت کے میدان میں پیچھے رہ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس پہ زوال آنا ہوتا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل قانون ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اس قانون کے مطابق آہستہ آہستہ ہر قوم نے اسی نتیجے تک پہنچنا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسابقت کے میدان میں کھڑی رہے، اپنے آپ کو گرنے نہ دے، اپنی داخلی چیزوں کا احتساب کرتی رہے. اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. یہی اللہ کا قانون ہے جو ہم صدیوں سے دیکھ رہے ہیں.
جاوید صاحب، پچھلے کچھ پروگرام کے اوپر لوگوں نے کچھ فیڈ بیک دی ہے اور ای میلز پہ ایک سوال چونکہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے، آپ نے فرمایا علم و اخلاق. ایک سوال میرے پاس یہ آیا ہے کہ علم و اخلاق کی بنیاد پر اگر فیصلے ہوتے ہیں اسی سے زوال کی وجہ ہوتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ علم و اخلاق کے علاوہ جو بیرونی جو قوتیں ہیں ان کی سازش بھی اس میں شامل ہے اس سلطنت کے زوال کے اندر؟ کیونکہ وہ جب سازشیں نہ ہوتی تو شاید زوال پذیر نہ ہوتا. بہت ساری سازشیں مسلمانوں کی اس مرکزی حکومت کے خلاف کی گئیں، بیرونی سازشیں کی گئیں. اور جہاں تک علم و اخلاق کی بات ہے، اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس وقت جو مغربی جو ممالک ہیں جو کہ ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں، اخلاق کے معیار پر تو وہ بھی پورے نہیں اترتے. میں ڈے ٹو ڈے اخلاق کی بات نہیں کر رہا، انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی بد عہدی کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر وہ بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں. تو اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پر وہ بھی پورے نہیں اترتے، لیکن وہ پھر بھی ان کی سرفرازی قائم ہے.
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جب ہم داخلی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ دنیا مسابقت کی دنیا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ کی مخالف قوتیں ہیں وہ پھر آپ کی اس پستی، اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہیں.
ٹھیک ہے،
اور انہیں اٹھانا چاہیے.
انہیں اٹھانا چاہیے
اس لیے کہ اولیاء اللہ تو نہیں ہیں دنیا میں سارے کے سارے، انسان ہیں. آپ اگر انفرادی سطح پر دیکھیں تو کون کسی دوسرے کو برداشت کرتا ہے؟
ٹھیک،
حفیظ نے کہا تھا نا کہ حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تو آپ کو دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے. انفرادی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آدمی اگر داخلی طور پر پست ہے تو اس کے اپنے اعزاء اقربا، اس کے اپنے بھائی بہن، وہ اس کو گرانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کیا ہم روزمرہ زندگی میں یہ مشاہدہ نہیں کرتے؟
لیکن یہ مطلوب رویہ ہے کہ آپ کے خیال میں آپ نے کہا ہونا چاہیے،
اس کا تعلق یعنی مطلوب رویے سے نہیں ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. مطلوب رویہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے بھائی ہوں، ہم پوری انسانیت کو انسانیت کی سطح پر دیکھیں. یعنی مجھ سے اگر آپ مطلوب رویے کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ مطلوب رویہ تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں آپ 24 گھنٹے میں ساری دنیا میں ہو کے آ سکتے ہیں، تو آپ عالمی حکومت کیوں نہیں قائم کرتے؟ یعنی کیا ضرورت ہے کہ آپ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے؟
صحیح،
آگے بڑھے. یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ادارہ وجود میں آ گیا تھا اقوام متحدہ کا، اس کو آپ جمہوری اور اخلاقی اصولوں پر منظم کریں اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ دنیا میں ایک عالمی حکومت وجود میں آ جائے، تاکہ لوگوں کے لیے دروازے کھلیں. قومی حکومتوں نے جس طریقے سے نقل مکانی پر پابندیاں لگا رکھی ہیں یہ ختم ہوں، انسانیت ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے، اور بجائے اس کے کہ ہم لڑنے پر خرچ کریں ہم لوگوں کی بہبود پر خرچ کریں. ان کی صحت کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم کے مسائل ہیں، ان کی ترقی کے مسائل ہیں، ان کو موضوع بنائیں، ہونا یہ چاہیے. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ یا لوگ آسانی سے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہر آدمی اپنا مال سمیٹتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ انفرادی زندگی میں بھی یہی صورتحال
ہے، ٹھیک ہے،
یہی صورتحال اجتماعی زندگی میں بھی ہوتی ہے. آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہیں اور دوسرے آپ کے سونے سے فائدہ نہ اٹھائیں.
ٹھیک
کو اٹھائیں گے. اس لیے میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ فلاں نے سازش کی اور فلاں نے سازش کی. آپ یہ دیکھیں کہ جب قومیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں, اپنی طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, پھر سازشیں کیوں کامیاب نہیں ہوتی؟ یعنی اس وقت ہم مسلمان دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہیں, آئیے مل کے سب مغرب کے خلاف سازش کرتے ہیں, کامیاب ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس کو صحیح جگہ سے دیکھنا چاہیے, جہاں سے اللہ کی کتاب قرآن مجید نے ہم کو سمجھایا ہے کہ ہم دیکھیں. میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے. مختلف قوموں نے آگے بڑھ کر ان کو رون ڈالا, ان کی مسجد تباہ کر دی. اور وہ مسجد کیا تھی؟ اس کی حیثیت ان کے یہاں وہی تھی جو ہمارے یہاں مسجد حرام کی, بیت اللہ کی. بیت المقدس کو رون ڈالا, تورات کو اٹھا کر لے گئے, اس کے نسخوں کو ورق ورق کر دیا. ان کے ہاں جو نبی تھے وہ گرفتار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ دانیال نبی گرفتاری میں رہے, اسیری میں رہے, پوری قوم بیگار میں پکڑ لی گئی. قرآن مجید اس سارے معاملے پر تبصرہ کرتا ہے, کسی ایک جگہ پر بھی حملہ کرنے والوں کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہتا. کیا وجہ ہے؟ وہ اس کو موضوع بنا رہا ہے, ان کے جرائم گنواتا ہے, بنی اسرائیل کے جرائم گنواتا ہے. ان کے اندر کیا کمزوری پیدا ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا بے وفائی کی؟ انہوں نے اپنے آپ کو کس پستی میں گرا لیا؟ تو یہی صحیح اصول ہے, یہ قرآن نے سکھایا ہے ہم کو کہ داخلی سطح پر کمزوری واقع ہوتی ہے, اس کمزوری کے نتیجے میں آپ پستی کی طرف لڑکنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے اپنے حالات یہ ہوتے ہیں کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں, اس کے بعد کچھ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ آ کر پھر آپ کو گرانے کے لیے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلے داخلی کمزوری پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی سلطنت عثمانیہ میں ہوا. یعنی سلطنت عثمانیہ کو آپ جانتے ہیں کہ اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا. آخری زمانے کے حالات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے خلفاء اس بات سے آشنائی نہیں تھے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور کہاں پہنچ رہی ہے. اگر تھوڑی بہت بیداری ہوئی بھی سلطان عبد المجید کے زمانے میں تو وہ نکالی کی نوعیت کی تھی, یعنی جس میں یورپ کی کچھ چیزوں کی نکالی کی گئی. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ جدت نہ ندرت, نہ کوئی نئی دنیا پیدا کرنے کا جذبہ, نہ دائیا, نہ اپنے داخلی احساس کو کسی صحیح راستے پر لگانے کی کوئی صورت, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں یہی صورتحال ہے. تو یہ جب چیز کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس کے بعد تو پھر اصل میں بس ایک آخری دھچکا چاہیے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ پہلی جنگ عظیم نے لگا دیا. پہلی جنگ عظیم میں آپ نے پھر فیصلہ بھی ایک دوسرا کیا نا, آپ اتحادیوں کے ساتھ نہیں گئے, یعنی آپ فاشسٹوں کے ساتھ گئے. آپ نے ہٹلر اور مسولینی کا ساتھ دیا اور جنگ ہار گئے. جب جنگ ہار گئے تو پھر فاتح قوم نے جو سلوک آپ کے ساتھ کرنا تھا وہی کیا انہوں نے.
ٹھیک ہے, لیکن وہ جو دوسرا جو سوال تھا جاوید صاحب, دوسرا سوال یہ تھا کہ علم و اخلاق کے معیار پر تو جو مغربی طاقتیں وہ بھی پورے نہیں اتر, علم شاید علم کے معیار پر تو پورا اترتی ہیں اور اخلاق کے معیار پر پوری نہیں اترتی. اور یہاں پر اخلاق کا مطلب وہ ڈے ٹو ڈے نہیں ہے کہ سچ بولتے ہیں اور ناپ تول میں کمی نہیں کرتے, ملاوٹ نہیں کرتے. انٹرنیشنل لیول پر وہ بڑے بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر بھی جاتے ہیں, پھر بھی وہ سرفرازی ان کی.
میں یہاں پر بھی وہی عرض کروں گا کہ دنیا میں دوسری جو اقوام ان کے مقابلے میں کھڑی ہیں تو مسابقت کے اصول پر ان کے لحاظ سے دیکھا جائے گا, یعنی ان کے مقابل میں کون کھڑا ہے. بہت اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے, علم میں بہت ترقی کر گیا ہے, جو دنیا کے ساتھ معاملات بڑے اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر کر رہا ہے. اس وقت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یعنی انہوں نے ایک برتری کا مقام حاصل کیا ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی طاقت ہوگی تو تب ہوگا نا معاملہ. اچھا, ان کے بارے میں بھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان پر زوال نہیں آئے گا. یعنی ظاہر ہے کہ جو برتری انہوں نے حاصل کی ہے انہیں اوصاف کی بنیاد پر حاصل کی ہے. اس وقت میں ان کا داخلی نظام غیر معمولی ہے. آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں, آپ کے ہاں سے لوگ بیتاب ہیں کہ وہاں جا کے رہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟
ٹھیک ہے, بالکل
ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آسمان پر فرشتے اتر آتے ہیں. یعنی مقابلے میں دیکھا جاتا ہے,
کمپیریٹیولی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا, یعنی دنیا میں ایسا ہی ہوگا نا. اگر بازار میں 4 دکاندار ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ولی اللہ نہ ہو, لیکن ایک آدمی اگر آپ کو نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں بہتر سودا سلف دیتا ہے
تو
لوگ اس کی طرف جائیں گے. تو اس لیے یہ مسابقت کا میدان ہے. یعنی مقابلے میں کوئی آئے گا تو فیصلہ تبدیل ہو جائے گا. ابھی تو مقابلے میں کوئی ایسی طاقت نظر نہیں آتی. یعنی آپ پوری دنیا کی وساط کے اوپر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ابھی آپ زیادہ تر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یافس کی اولاد میں اب غالباً چینی اور روسی یا بعض دوسری اقوام کچھ آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن ابھی ان کے آگے بڑھنے کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اور خود ان کے ہاں بین الاقوامی معاملات کیا ہوں گے اور کیا ہیں, یہ بھی ابھی دیکھنا ہے.
ٹھیک ہے, ترکی میں واپس آتے ہیں. جاوید صاحب, ترکی جو موجودہ جو ترکی ہے وہ ایک سیکولر ترکی سے چلتا ہوا یہاں تک اس نے سفر طے کیا, یہاں تک پہنچے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اردگان کی حکومت ہے جو کہ پولیٹیکل اسلام پہ ہے, اور ایک گولن فتح اللہ گولن ہے جو کہ ایک صوفیزم کو ترجیح دیتے ہیں. ان کے درمیان بھی ایک رفٹ موجود ہے, اور ابھی جو حالیہ جو مسئلہ ہوا تھا اس میں یہ الزام لگاتے ہیں اردگان صاحب کے, یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس صورتحال پہ بھی آپ تبصرہ کیجئے کہ وہ ترکی جو سیکولر جو اسٹیٹ تھا اور یہاں تک وہ سفر اس نے طے کیا, اس کے کیا اسباب تھے, کس طرح ہوا, اور یہ جو حالیہ جو بغاوت ناکام ہوئی ہے اس میں اس سوچ کا کتنا عمل دخل ہے.
یہ مسلمان ملکوں میں کوئی ملک بھی اپنی مرضی سے سیکولر نہیں ہوا. وہاں بھی یہ ہوا کہ فوج نے ترکی کو بچایا, یعنی جو جدید ترکی ہے فوج اس کی بانی ہے, جیسے ہمارے ہاں پاکستان کی بنا قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے رکھی.
ٹھیک ہے,
یہ ایک سیاسی عمل تھا, سیاسی طریقے سے ہوا, انگریزوں کے ساتھ سیاسی معاملات میں ایک معاہدہ کیا گیا. وہ اس پر آمادہ ہوئے کہ وہ ہندوستان کو آزادی بھی دیں اور اسے دو حصوں میں تقسیم بھی کر دیں. یعنی یہ خالص ایک سیاسی عمل ہے, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے کوئی کردار ادا کیا ہو, لیکن ترکی میں ایسا نہیں تھا. یعنی جدید ترکی کی بنا مصطفیٰ کمال نے رکھی.
بالکل ٹھیک.
اور اس طریقے سے گویا فوج نے بنا رکھی. ان کی کامیابی کی بنیاد بھی فوجی کامیابی ہی تھی. یعنی جب انہوں نے آخری مارکے میں شکست دے دی اتحادی فوجوں کو, تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ ہیرو بن گئے اپنی قوم کی. ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال تھی کم و بیش. یعنی بڑی امیدیں لگا لی گئیں, آپ کے علم میں ہے کہ اتنی امیدیں لگا لی گئیں کہ ہمارے شاعر نے یہ کہا بعد میں جب مایوسی ہوئی کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی, کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے. ابھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی. اب اس زمانے میں چونکہ پرانے تصورات ٹوٹ رہے تھے, سیکولرزم ہی گویا ترقی کی علامت بنا ہوا تھا, تو اس وجہ سے سیکولرزم, میں تو یہ کہوں گا وہ کمالزم تھا. یعنی ایک بڑے ہیرو نے ایک طرح کی فاشسٹ حکومت آہستہ آہستہ قائم کر لی, اور فاشزم میں آپ یہ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے وہی ایک محور ہوتا ہے.
بالکل صحیح ہے.
وہ کیا سوچتا ہے, اس کے خیالات کیا ہیں, اس کے افکار کیا ہیں, ان کو مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. اور اس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ بالجبر بعض چیزوں کو نافذ کر دیا گیا. اب یہ دیکھیے نا کہ یہ کسی حکومت کا کہاں سے حق ہو گیا کہ وہ میرے لباس تبدیل کرا دے, یہ اس کا حق کیسے ہو گیا,
رسم الخط بدل گیا,
یہ اس کا حق کیسے ہو گیا کہ وہ میرے لکھنے کے انداز تبدیل کر دے, میری روایات کو تبدیل کر دے. یہ حقیقت میں کسی حکومت کی جرسڈکشن ہی نہیں, یہ اس کے کرنے کا کام ہی نہیں ہے. حکومتوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے, لیکن فاشسٹ حکومتیں ایسا کرتی ہیں. یعنی وہ حکومتیں کہ جو اس تصور پر قائم ہوتی ہیں کہ فرد کوئی چیز نہیں ہے, فرد تو اصل میں ریاست کا اعلی کار ہے. بنیادی طور پر یہ ہیروز ہیں جو تاریخ رقم کرتے ہیں. آپ کارلائل کی کتاب پڑھیں نا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو فاشسٹ مفکرین تھے وہ کیا استدلال کرتے تھے. یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عام انسان تو اصل میں ایسے ہیں جیسے حشرات الارض ہوتے ہیں, یہ ہیرو ہے غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ, یہ اللہ پیدا کرتا ہے, اور جب وہ پیدا کرتا ہے تو وہ گویا تاریخ بناتے ہیں. یہ تاریخ ساز شخصیات ہیں جن کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. وہ جب کسی معاشرے میں اپنی حکومت قائم کر لیتی ہیں تو اس کے بعد سب لوگوں کا فرض ہے, یعنی یہ ان کا فطری فرض ہے کہ وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. حکومت اس اصول پر قائم نہیں ہوتی کہ لوگوں کی ایک ضرورت ہے جس کے تحت ایک سیاسی بندوبست قائم کیا گیا ہے, نہیں, بلکہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, اور وہ ریاستوں کو وجود میں لاتے یا حکومتیں قائم کرتے ہیں. باقی لوگوں کا کام صرف ان کے احکام کی پیروی کرنا. تو کم و بیش یہی صورتحال تھی. مسولینی کا نقطہ نظر یہی تھا, ہٹلر کا نقطہ نظر یہی تھا, مصطفیٰ کمال کا نقطہ نظر بھی کم و بیش یہی تھا. اس کا ظہور ہوا ترکی میں, چنانچہ ایک لمبی جدوجہد کرنا پڑی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جمہوریت اور فاشزم کی جدوجہد تھی بنیادی طور پر.
ٹھیک ہے,
یہ جاری رہی. اب مسلمان ملکوں میں اس جدوجہد, یعنی جہاں کہیں بھی فاشسٹ حکومتیں قائم ہو جائیں گی, اس جدوجہد کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر جو طبقہ اپنے آپ کو پیش کرے گا وہ مذہبی طبقہ ہی ہوگا.
بالکل صحیح,
یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. یعنی مسلمانوں کے ہاں مذہب کو یہی حیثیت حاصل ہے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ سیکولرزم کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی یہ حقیقت سمجھنی چاہیے. جب آپ کسی قوم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی نفسیات کیا ہے, وہ کہاں سے موٹیویٹ ہوتی ہے, اس کے ہاں کیا چیزیں ہیں کہ جو بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. تو اس طرح پھر ترکی میں بھی ہوا. اچھا, چونکہ ان اقدامات کی زد بعض اس مسلمانوں کے شعار پر بھی پڑی تھی, یعنی یہ بات کہ عورتیں اسکارف لے لیں, یہ بات کہ اذان دی جائے, یہ بات کہ نماز پڑھی جائے، یہ بات کہ جمعہ کا خطبہ دینا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا عربی زبان میں قرآن پڑھا جائے گا، یا عربی زبان کی ایک خاص حیثیت مسلمانوں میں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے، جب ان تمام چیزوں کو ہدف بنایا گیا تو اس کے خلاف بھی جذبات پیدا ہوئے.
صحیح، اور نیچرل بات یہ ہونے تھے.
اور ان جذبات کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ یہ سب کچھ جمہوری طریقے سے ہو رہا ہوتا، تو لوگ میدان میں آتے وہ بھی جمہوری جدوجہد کرتے، پھر قوم فیصلہ کر لیتی. ایسا کرنے نہیں دیا گیا، یعنی گویا بندوق کی طاقت سے یہ ساری چیزیں مسلط کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس میں پھر دو طرح کی تحریکیں وہاں اٹھی. ایک وہ تحریکیں تھیں جو مذہب کی صوفیانہ تعبیر سے اٹھی، جیسے سعید نورسی کی تحریک تھی.
بالکل ٹھیک،
یعنی انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو مذہب کے ساتھ جوڑے رکھا جائے، اور صوفیانہ تعبیر میں اس کے جوڑنے کے لیے خاص طرح کی خانقاہیں ہوتی ہیں، خاص طریقے کے مشائخ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک شخصی ربط پیدا کیا جاتا ہے، اس شخصی ربط ہی کے ذریعے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں.
اور اس میں ایجیٹیشن نہیں تھی اس والی تحریک،
یہ کبھی صوفیانہ تحریکوں میں ہوتا بھی نہیں.
ٹھیک ہے،
تو ایک تحریک یہ تھی. اصل میں جو گیلن ہے اسی تحریک،
اسی کا تسلسل ہے. ٹھیک ہے،
انہوں نے بالکل وہی کام کیا ہے جو مثال کے طور پر دیوبند کی تحریک بھی ہمارے یہاں ہندوستان میں دین کی صوفیانہ تعبیر سے اٹھی ہوئی ہے، لیکن مولانا الیاس نے اس میں سے ایک تبلیغی جماعت برآمد کی.
بالکل ٹھیک ہے،
انہوں نے وہ خانقاہ جو پہلے تھانہ بھون میں ہوتی تھی یا کسی اور جگہ ہوتی تھی، اس خانقاہ کو ایک موبائل خانقاہ کی
پھیلا دی،
یعنی ایک نئی دنیا پیدا کر دی انہوں نے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہوا ہے، یعنی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں لوگ جو اس سے وابستہ ہیں. گیلن تحریک میں یہی ہوا، یعنی انہوں نے وہ جو رسائل کی بنیاد پر صوفیانہ تعبیر کو سمجھنے، ذکر کے حلقوں میں دین یا دینی فکر سے اپنی تعبیر کے مطابق متعلق ہونے کا عمل تھا، اس کو ایک سماجی تحریک میں بھی تبدیل کر دیا. بہت سے ادارے وجود میں آ گئے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی 1000 سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ اسکول بند کیے جا رہے ہیں، اسی طرح یونیورسٹیاں ہیں، اسی طرح نشر و اشاعت کے ادارے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اس کو ایک نیا رنگ دیا اور ایک سماجی تحریک میں اس کو تبدیل کر دیا. تاہم بنیادی فکر، بنیادی دینی فکر وہی ہے جس میں دین کی صوفیانہ تعبیر کی جاتی ہے. اور صوفیانہ تعبیر پہلے ہی سے یہ معلوم ہے کہ اپنے اندر ایک وسعت بھی رکھتی ہے، وہ دوسروں کو زیادہ اکوموڈیٹ کرتی ہے، دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی اس کا رویہ کوئی معاندانہ نہیں ہوتا. اس کے ہاں جہاد قتال کی چیزیں بھی اس اسلوب میں نہیں کہی جاتی.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ تو آپ صوفیانہ تعبیر پر کیونکہ ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اس کی بنیادیں، اس کی احساسات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہوتے ہیں، اس میں دین کو کیسے دیکھا جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، تاہم وہ ایک مختلف چیز ہے. اب اس کے بالکل ساتھ پورے عالم اسلام میں دین کی سیاسی تعبیر کی بنیاد پر بھی تحریکیں اٹھ رہی تھیں.
بالکل ٹھیک،
یہاں بر صغیر میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جماعت اسلامی دین کی اسی سیاسی تعبیر کی بنیاد پر قائم کی. بتدریج اخوان بھی اسی تعبیر کے حامل ہو گئے. چنانچہ سید قطب کی آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی تحریک ہے. اس کے اثرات باقی ملکوں میں بھی پہنچے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں انڈونیشیا میں معشومی تحریک تھی، ڈاکٹر ناصر اسی نقطہ نظر کے حاملین میں سے تھے. اس وقت بھی ملیشیا میں جو مذہبی حکومتیں قائم ہیں ایک دو ریاستوں میں، ان کے لوگوں کی ہم یہ فکر موجود ہے،
فکر موجود ہے،
یعنی علماء کے ہاں یہ چیز موجود ہے. ایسی صورتحال مراکش میں اور بعض دوسرے ممالک میں بھی ہوئی، وہاں بھی نہضہ وغیرہ اصل میں اسی فکر سے اٹھی ہوئی تحریکیں ہیں. تو ایسی ہی تحریکیں آہستہ آہستہ، جیسے کچھ تھوڑی سی فاشزم کی قوت کم ہونا شروع ہوئی، ترکی میں بھی اٹھنی شروع ہو گئی. اس کا جو سب سے بڑا ظہور ہوا ہے وہ اربکان کی صورت میں ہوا. اردوان صاحب اصل میں وہاں کے ہیں، وہاں کے ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی دیکھیے دین تو ایک قدر مشترک ہے، ایک اس کی سیاسی تعبیر ہے، ایک اس کی صوفیانہ تعبیر ہے.
بالکل ٹھیک،
تو ان دونوں کے درمیان کوئی مخاصمت نہیں تھی. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے خود ہمارے ہاں جماعت اسلامی میں ابتدا میں اور دیوبند کے اکابر میں بہت اختلاف رہا، لیکن بتدریج میدان عمل کی مخاصمت ختم ہونا شروع ہو گئی.
صحیح،
یعنی آپ اگر یہاں کا مطالعہ کریں تو یہاں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. اچھا، فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں تو صوفیانہ تعبیر پر مبنی تحریک براہ راست سیاست میں نہیں آئی، یہاں خود دیوبند کے لوگ بھی سیاست میں آ گئے. یعنی جمعیت علماء ہند بھی سیاسی عمل میں شریک ہوئی، جمعیت علماء اسلام یہاں بنی تو اس نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا. تو یہاں تو دونوں کے ہاں کم و بیش عمل میں بھی اتفاق پیدا ہو گیا، اگرچہ تعبیر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دو الگ الگ تعبیریں ہیں. وہاں یہ نہیں ہوا. یعنی جو نورسی کی تحریک ہے وہ گیلن کی قیادت میں آہستہ آہستہ ایک سماجی تحریک میں تبدیل ہوتی چلی گئی، جس میں سماجی ادارے بنانے کو زیادہ ترجیح دی گئی، اور اربکان کے تحت یہی عمل سیاسی میدان میں ہونا شروع ہو گیا. اس عمل میں بھی پھر اختلاف پیدا ہوا، اور یہی صورتحال کم و بیش مصر میں بھی ہو رہی تھی. یعنی کیوں ہو رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ براہ راست اس کو نشانہ بنائیں کہ آپ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا اس طرح کی جگہوں پر. یہ آپ دیکھیں وہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے, یعنی جو نہضہ کی تحریک ہے الجزائر وغیرہ میں وہاں بھی یہی تبدیلی آ گئی. تو اس طرح اردوان وہاں سے بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اس سیکولرزم کو جو اس وقت وہاں آئین کا حصہ بن چکا تھا جس کے پیچھے فوج کھڑی تھی اس کو چھیڑے بغیر یا یوں کہیے کہ اس کو قبول کر لیا ایک لحاظ سے, اور قبول کر کے سوسائٹی کو بحثیت مجموعی تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا. ان کو بڑی کامیابی بھی ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہ بہت سی چیزیں جن کے بارے میں یہی کہا جاتا کہ مزے کا خیز تھی, یعنی ایک خاتون کو اسکارف لینے کے لیے حکومت سے پوچھنا پڑے گا, تو اس طرح کی مزے کا خیز چیزوں کو انہوں نے ختم کرنا شروع کر دیا اور ایک اعتدال پر وہ اس کو لا رہے تھے کہ بدقسمتی سے اب یہ حادثہ ہو گیا.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ کی پوری جو بات ہے اس سے جو سمجھا ہوں میں وہ یہ کہ یہ جو دونوں تحریکیں ہیں, ایک صوفیزم کی تسلسل اور ایک پولیٹیکل اسلام, یہ دونوں بنیادی طور پر اٹھی تھیں اس فاشزم کو روکنے کے لیے, اس کے اگینسٹ اٹھی تھیں دونوں. لیکن اب کیا صورتحال ہوئی کہ یہ دونوں آپس میں ٹکرا گئی ہیں؟ فاشزم کو روکنے کے لیے دونوں ایک ساتھ اکٹھی اٹھی تھیں, اب یہ دونوں آپس میں ٹکرا گئی ہیں.
یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹکرا گئی ہیں,
کہا نہیں جا رہا, مطلب وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کر رہے ہیں.
یعنی ایک ٹکرانا تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی یہ قبول کرے کہ ہاں میں آمادہ تصادم ہوں.
اچھا,
لیکن ایسا نہیں ہے.
اب دوسرے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے
ظاہر ہے خود گیلن بھی یہی کہہ رہے ہیں
جی.
ان کی تحریک کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا, وہ اس الزام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے ایک تو ٹکرانا یہ ہوتا ہے نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں بھی میدان میں ہوں.
ٹھیک,
اس وقت اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو تحریک انصاف بھی میدان میں ہے, پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے, اسی طریقے سے مسلم لیگ بھی میدان میں ہے. تو یہاں تو یہ ٹکرائیں گے آپس میں اور اس کو اون کر کے
اون کریں گے, صحیح,
یعنی اس کو قبول کریں گے. وہاں صورتحال یہ نہیں ہے, یہ کہا جا رہا ہے, یعنی ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ الزام درست ہے, یہ الزام غلط ہے, یہ تو ہم ظاہر فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن یوں نہیں ہے کہ ایک دوسری تحریک نے اپنا لائے عمل علانیہ تبدیل کر لیا ہے, وہ سماجی کام کو چھوڑ کر سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کر رہی ہے, وہ مقابلے میں آ گئے ہیں, انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے, یعنی وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں. یہ صورتحال نہیں ہے, ان پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. الزام بھی کیا لگایا جا رہا ہے؟ الزام بھی یہ نہیں لگایا جا رہا کہ وہ میدان عمل میں آ گئے اور انہوں نے آ کے چیلنج کر دیا ہے. وہ تو ایک جمہوری معاشرے میں ان کا حق ہے, اگر وہ میدان عمل میں آنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اسی طرح ایک پارٹی بنائیں گے اور اسی طریقے سے میدان میں آئیں گے. ان میں سے کوئی کام انہوں نے کیا, کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے فوج کے ذریعے سے تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ان کا کوئی انر کور ہے جس نے اصل میں اس طریقے سے یہ اقدام کیا ہے. اب اس میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت گرد و غبار ہے, نہیں جانتے کہ یہ سب جب ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا صورت نمودار ہوگی, الزام میں کتنی صحت ہے کتنی نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, لیکن بظاہر احوال وہ تحریک اپنی جگہ ایک پرامن تحریک ہے. اس کا لٹریچر سارا آپ پڑھ لیجئے, آپ گیلن کی آپ تقریریں آپ سن لیجئے, آپ ان کے اداروں کو دیکھ لیجئے, جس طریقے سے وہ ادارے کام کرتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے, ان کے یہاں تربیت اصلاح تعلیم ایک طرح کا ڈائلاگ مختلف ان کو رومی فورم جس کو وہ کہتے ہیں, یعنی اس کے ذریعے سے آپ ایک طرح سے مختلف مذاہب پہ ایک ربط پیدا کرتے ہیں, جو تکثیریت پر مبنی معاشرے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کو کیسے جینا چاہیے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کے اندر بحث ہے. اس میں سے اختلاف اتفاق آپ جس سے چاہے کریں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے خارج میں کوئی چیلنج درپیش نہیں اور نہ انہوں نے اس بغاوت کو قبول کیا ہے.
ٹھیک ہے, اب جاوید صاحب ہم آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس پورے سینیریو کو اس کے حقائق پہ تو بات نہیں کر رہے, نہ ہم اس کا اختیار رکھتے ہیں نہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, لیکن ایک اصولی باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اصول کے طور پر اب جو یہ جو فوجی بغاوت ہوئی اور اس میں عوام سڑکوں پر آ گئے, اس کا مطلب کہ عوام نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کیا یا عوام نے اردگان صاحب کی پالیسیز کو سپورٹ کیا؟ یعنی یہاں پر ایک بحث, چونکہ میں اسی تناظر پہ آہستہ آہستہ آ رہا ہوں, کہ یہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے, ہم جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں پر بھی عوام جمہوریت کے لیے نکلے تھے یا اردگان صاحب کی پالیسیز ایسی تھیں جس کے لیے وہ نکلے تھے؟
میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ اردوان صاحب نے ترکی کو ایک نئی دنیا بنا دیا ہے, ان کے یہاں بہت ترقی ہوئی ہے بحثیت مجموعی. اگر آپ ترکی میں جائیں اور دیکھیں جا کے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے معیشت کا پورا نظم تبدیل ہوا ہے. انہوں نے دنیا میں ایک بڑا باوقار مقام حاصل کیا, اور اس باوقار مقام کو حاصل کرنے میں اردوان اور ان کی پالیسیوں کا بڑا دخل تھا. ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں کم سے کم آپ ان کی دو ٹرمز کو شمار کر سکتے ہیں جس میں وہ بہت پاپولر رہے، یہاں تک کہ خود گیلن موومنٹ کے بھی لوگ ان کے حامی تھے. اس کے بعد وہ زمانہ ہے جس میں ان پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے یا اسراف اور شاہ خرچی اور تایوش کے الزامات لگائے. جی بہت بڑے الزامات،
بڑے الزامات.
میں خود جب استنبول گیا تو میری میزبانی بھی گیلن تحریک کے لوگوں نے کی تھی،
ٹھیک ہے.
تو ان لوگوں نے اس وقت اپنا غم و غصے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی نئی دنیا ہے جس کو یہ وجود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس طریقے سے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اسی طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی جا رہی تھی. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ایک تحریک یا کوئی ایک گروہ یا معاشرے کے بعض طبقات کو الزام لگا رہے ہوں تو ایک پاپولر لیڈر، ایک مقبول لیڈر کے سارے لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد. یہاں دیکھیے آپ نے نواز شریف صاحب کا حوالہ دیا، ان کے خلاف جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک انتخاب، دوسرا انتخاب، تیسرا انتخاب لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایردوان صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے صحیح یا غلط. ظاہر ہے کہ اس میں تو ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، تو اس کے اثرات سب نے قبول کر لیے، اس لیے وہ مقبول ہیں. ابھی حال میں انہوں نے انتخاب جیتا ہے،
بالکل صحیح.
یعنی وہ انتخاب بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ دو مرتبہ ہوا، یعنی پہلے ہوا تو اس میں وہ 51% ووٹ نہیں حاصل کر سکے، اس کے بعد دوبارہ انتخاب ہوا اور پھر قوم نے انہیں پر اعتماد کیا یا ان کی پارٹی پر اعتماد کیا. تو اس لیے ان کی مقبولیت کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں، ان کے اپنے لوگ بھی نکلے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے ساتھ جمہوریت کی حمایت میں بھی لوگ نکلے، یعنی جو ان کی پارٹی سے ہو سکتا ہے متعلق نہ ہو. اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں،
ٹھیک.
ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو
اپوزیشن
بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے،
پارٹیز بھی آ گئی ساتھ،
بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے
بالکل.
تو اس میں اپوزیشن کی پارٹیاں بھی
بالکل
کم و بیش ویسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی جس طرح کی صورتحال آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں یہ ایک تحریک چلی تھی، تحریک انصاف کی، اور اس وقت پارلیمنٹ میں ہو گئی تھی، یعنی تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. اور ان کا کہنا کیا تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی ختم کر دی تھی یا وہ ان کی حکومت کے حامی،
ڈیموکریسی کے ساتھ ہو گئی،
یعنی ایک نظام ہے نا. آپ کے پاس چوائس اگر یہ ہے کہ ایک طرف فاشزم ہے یا ایک فوجی حکومت ہے یا آمریت ہے اور دوسری جانب جمہوریت ہے، تو ہر جمہوریت پسند آدمی وہ اسی کی حمایت کرے گا. تو دونوں طرح کے لوگ میدان میں آئے ہوں گے، دونوں طرح کے لوگ میدان میں ہیں. اس وقت بھی بعض لوگوں کا کہنے کے مطابق 20 لاکھ اور بعض کے مطابق 10-15 لاکھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور دو مرتبہ لوگوں کو کال دی کر وہ اکٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑا اجتماع ہوا ہے. یعنی ہم تو، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا 40-50 ہزار کے لوگ عام طور پر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور ملین مارچ کہتے ہیں، وہاں حقیقت میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، ساری دنیا کا میڈیا اس کو تسلیم کرتا ہے، اس میں ساری پارٹیوں کے لوگ آئے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق یہ دونوں چیزیں اپنی کام کرتی ہیں، یعنی ایک مقبول لیڈر، وہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں یا اس سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں، اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے، نفسیات ہے اس کی. سیاسی معاملات میں ہمارے ہاں بھی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آپ ایک تقریر کریں گے، ایک الزام لگائیں گے، اس سے سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں،
ٹھیک ہے.
یہ آسانی سے نہیں ہوتی،
ٹھیک.
تو وہ لوگ بھی ہیں اور جمہوریت کے ساتھ بھی لوگوں کی محبت اور دلچسپی ہے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہم نے یہاں پر گفتگو مکمل کی، اس میں ترکی کے حوالے سے اور خلافت عثمانیہ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے، جو حالیہ ترکی میں جو موومنٹ ہوئی تھی اور جو اقدام ہوا تھا اس پر ہم نے یہ بات مکمل کی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان میں جو پاسبلٹیز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اگلے پروگرام میں، اور یہیں سے انشاءاللہ اگلے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.